الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگو دوستو، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ آج تراوی میں قرآن پاک کا آخری پارہ پڑھا گیا. آخری پارہ آدھے سے زیادہ پڑھا ہے. کل انشاءاللہ قرآن پاک جو تراوی میں ہم نے اس ماہ مبارک میں سننا شروع کیا تھا، اس کا انشاءاللہ ختم ہوگا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ایک نہیں دو نہیں کئی علماء کرام نے، کئی اہل علم نے اس بات کو لکھا ہے اور اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا وہ چار باتوں کا مطالبہ کیا ہے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. کلام اللہ کہتے ہیں، اللہ نے کلام فرمایا. جب آدمی کوئی ہمارے سامنے بات کرتا ہے تو سامنے والا سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کے بات کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، ہر آدمی یہ سوچتا ہے. جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں یہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. تو کلام اللہ پورے مہینے میں ہم کھڑے ہو کے سنیں اور پڑھیں، تو اب یہ ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں. اس کو اگر خلاصے کے طور پر اگر کوئی کہا تو ایک بنیادی بات ہے کہ چار باتیں ہیں. ایک ہے اللہ رب العزت کی عبادت، اور دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور محبت، اور چوتھی چیز اللہ کے بندوں کی خدمت. یہ چار بنیادی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہر کلام پڑھنے والے اور ہر کلام کے سننے والے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی زندگی میں اللہ تعالی کی بندگی آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت آئے. جن مبارک ہستیوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچائے حضرات صحابہ، ان سے محبت پیدا ہو، اور اللہ کی جو مخلوق ہے ان کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو. تین بنیادی باتیں جو ابتدا میں کہیں وہ تو بارہا ہماری مجلسوں میں آئیں کہ بندگی اللہ ہی کی ہونی چاہیے، زندگی ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہونی ہے، حضرات صحابہ کی عظمت اور محبت ہونی ہے. مجھے ایک بات آج جو عرض کرنی ہے کہ ہمارا مزاج اللہ کے بندوں کی خدمت کا ہو. یہ قرآن پاک ہم سے تقاضا کرتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ تعالی، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبوب ترین انسان کون ہے، سب سے پیارا، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبوب ترین انسان کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین انسان انفع الناس للناس، جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اللہ کے بندوں کے سب سے زیادہ کام آئے، اللہ کے بندوں کی ضرورت سب سے زیادہ پوری کرے. یعنی لوگوں کے کام آنا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. جو جتنا اپنی صلاحیتوں کو، اپنی جان اور مال کو اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگائے گا، وہ اتنا ہی اللہ کا بھی محبوب اور اللہ کے بندوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت آئے گی. ایک واقعہ ذہن میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب ترین شخصیت ہے، سب سے پیارے پوری کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مزاج بنایا، ان کی جو طبیعت بنائی، وہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن سے ایک جذبہ تھا کہ اپنی ذات سے میں دوسروں کے کام آؤں، میں دوسروں کی تکلیف کو دور کروں، میں انسانیت کی خدمت کروں، میں انسانوں کے کام آؤں. روایت میں آتا ہے بالکل آپ کی عمر مبارک 20-22 سال کی ہے، نبوت تو 40 سال میں ملی، 20-22 سال کی عمر ہے. مکے کی سرزمین میں ظلم و زیادتی، مسافروں کو لوٹنا، آپس میں لڑائی، یہ بہت ہی عام تھا. کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی کہ ایک معاہدہ طے کیا جائے، ایک اگریمنٹ بنایا جائے، اور اس اگریمنٹ میں یہ طے کیا جائے کہ اس سرزمین میں کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، کوئی کسی کو لوٹے گا نہیں، کوئی کسی کا حق نہیں دبائے گا. چنانچہ جب یہ آواز اٹھی تو اس میں سب سے پیش پیش جو تھے وہ 3 لوگ تھے، اور عجیب اتفاق ہے کہ تینوں کا نام فضل ابن حارث، فضیل ابن فضالہ اور فضل ابن وداعہ، یہ 3 لوگ تھے. اسی لیے اس کمیٹی کا نام، اس انجمن کا نام حلف الفضول رکھا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں شروع سے کہ آپ کی ولادت مبارکہ کیسے ہوئی، تو یہ واقعہ ہر سیرت کی کتاب میں ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بہت مختصر ہے اور ہم بہت جلد گزر جاتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ کیا اس میں ہمارے لیے سبق. 20-22 سال کی عمر ہے، کچھ لوگوں نے جب یہ آواز اٹھائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیش پیش تھے، آگے اس معاہدے میں اور اس انجمن میں سب سے آگے آگے. اور اس کی 4 بنیادیں تھیں کہ سب سے پہلی بنیاد، ماحول اور معاشرے میں امن کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے، اور دوسری بنیاد، مسافروں کی حفاظت کی جائے، ان کی جان اور مال کی، اور تیسری چیز، ہر انسان کی خدمت کی جائے، جس کو جو ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کی جائے، اور چوتھی بات، مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ظلم سے روکا جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی ابتدا اور آپ کے مبارک جذبات، سبحان اللہ کہ آپ اس طرح اپنی زندگی کا آغاز کیے، حتیٰ کہ نبوت کے ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آج بھی اگر کوئی، آج بھی انسانیت پر شفقت، انسانیت کی خدمت کے لیے کوئی معاہدہ کرے تو سب سے پہلے میں آگے بڑھ کے لبیک کہوں گا. یہ آپ کے اندر یہ جذبہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں اس میں ایک بہت بڑا راستہ اللہ کے بندوں کی خدمت کا ہے، اللہ کے بندوں کی ضروریات کے پورا کرنے کا ہے، اور اس کے سینکڑوں فضائل حدیث پاک میں بتائے گئے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کہ جب سب سے پہلی مرتبہ آپ پر وحی آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آئے اور آ کر اپنی بیوی سے کہا، زملونی زملونی، مجھ پر لحاف ڈالو، مجھ پر کوئی چادر ڈال دو. آپ کب کپا رہے تھے؟ اس لیے کہ پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا اور وحی کی کیفیت آپ پر ہوئی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر لحاف ڈال دیا، آپ آرام کر لیے. جب آپ جاگے تو سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلا یا ختیجہ لقد خشیت علی نفسی، اے ختیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا، مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے اور اس روایت میں یہ واقعہ بڑے تفصیل سے لکھا ہے. سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے تسلی کے، ایسے ہمت افزائی کے کلمات کہے، اللہ اکبر. ایک طرف یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور دوسری طرف ہمارے لیے یہ نمونہ اور اسوہ ہے کہ آپ کی زندگی نبوت سے پہلے کیا تھی وہ بتا رہے. سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ادائیں، جو صفات، جو خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی ہیں، اگر وہ ادائیں ہماری زندگی کی بنیاد بن جائیں، معاشرے کی بہت سی مشکلات دور ہو جائیں گی. نفرتیں جو پھیلی ہوئی ہیں، یہ نفرتیں محبتوں میں بدل جائیں گی. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو شکایتیں دلوں میں بھری ہوئی ہیں، جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب صاف ہو جائیں گی. یہ جو ذلتیں ہر طرف نظر آ رہی ہیں، یہ ذلتیں عزتوں میں آ جائیں گی. تب بشرطے کہ سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے اور ایسی پیشن گوئی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز ہرگز ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ کی امان میں ہیں. کیوں؟ یہ کس بنیاد پر یہ پیشن گوئی دے رہی ہیں؟ حضرت ختیجہ معمولی خاتون نہیں تھی، بڑی عجیب خصوصیات اور خوبی تھی اس خاتون میں، اور یہی وجہ تھی کہ اس 25 سال کے نوجوان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نظام ہوا کہ 40 سال کی اس عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے، تاکہ ابتدائی زندگی کے اندر جو مرحلے پیش آنے والے ہیں وہ ایک ہمت افزائی اور ایک تسلی اور ایک دلاسے کا کام کر سکے. اور وہی بات ہوئی کہ حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل کہہ رہی ہیں، آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، آپ اللہ کی امان میں ہیں. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ آپ میں یہ خوبیاں ہیں. کیا خوبی ہے؟ انک لتصل الرحم. انک، ہم ایک ایک خوبی کو دیکھیں، یہ وہ ادائیں ہیں جو نبوت سے پہلے کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی مبارک زندگی میں. رحمت للعالمین آپ بنائے جانے والے ہیں، لیکن رحمت کا ظہور پہلے سے ہی ہو رہا ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں. کہ سب سے پہلا کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز ہرگز ضائع نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں آپ. آپ کی خوبی ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑنے والے، وہ رشتہ چاہے سسرالی ہو، چاہے وہ نسبی ہو، چاہے وہ رضائی ہو. واقعات سیرت میں بھرے ہیں کہ آپ نے رشتہ داروں کو کیسے جوڑا، کیسے دلوں کو جوڑا. ایک واقعہ میں عرض کروں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. ابھی اسلام کا دور شروع نہیں ہوا تھا، نبوت کا آغاز نہیں ہوا تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ چچا جان، یہ ہمارے جو چچا ہیں ابو طالب، حضرت عباس حضرت ابو طالب بھائی بھائی ہیں، یہ ہمارے جو چچا ہیں ابو طالب، یہ جو ہے نا مالی اعتبار سے بڑے پریشان، معاشی اعتبار سے بڑے پریشان، بچے زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، چلو ہم اور آپ ایک کام کریں گے، میری حالت بھی سنبھلی ہوئی، آپ کی حالت بھی اچھی ہے، ہم ان کے پاس جائیں گے، ایک بچہ ان کا آپ اپنی پرورش میں لے لو، ایک بچہ میں ان کا اپنی پرورش میں لوں گا، اور پھر ہم ان کی تربیت کریں گے، ہم ان کی پرورش کریں گے. چنانچہ یہ چچا بھتیجے حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر یہ درخواست پیش کی، تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل بچے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آئے، اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کی پرورش میں گئے. صرف کہا نہیں کہ رشتوں کو جوڑنا، چاہے وہ رشتہ نسبی ہو، رضائی ہو، سسرالی ہو. ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، لیکن آپ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اہتمام کے ساتھ ان کے رشتہ داروں کو یاد کر کر کے تحفے بھیجتے تھے. کہ آپ کے اندر سب سے بڑی ادا کیا تھی کہ پھرے ہوئے چہروں کو آمنے سامنے کرتے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتے. وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ، دوسری خوبی کیا ہے؟ وہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں کہ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہیں؟ آپ کے اندر، آپ غریب و مسکینوں سے محبت کرنے والے ہیں، غریب اور مسکینوں کو کما کر آپ دیتے ہیں، بے حیثیت لوگوں کو آپ کما کر دیتے ہیں. وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومِ، معدوم کے معنی معذور، بے حیثیت، جس کے پاس کوئی حیثیت نہیں، جو کما نہیں سکتا، اس کو آپ کما کر اسے دے رہے ہیں. اتنی محبت مسکینوں سے، اتنی محبت غریبوں سے، اور تنہائی کی دعاؤں میں دعا مانگتے ہیں، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ میں مسکینوں اور غریبوں میں جینا چاہتا ہوں، مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں، جب حشر کے میدان میں اٹھوں تو غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرمائیے. اتنی محبت، اتنا تعلق کہ معاشرے کے اندر ایسے بہت سے لوگ. ہاں کوئی آدمی ہے جس کو روزگار نہیں، اس کو روزگار پہ لگا دیا. کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس کو کما نہیں سکتا، اس کو کما کے کچھ حصہ دے دیا. یہ آپ کی زندگی. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، تیسرا جملہ کیا کہہ رہی ہے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، دوسروں کا بوجھ، بوجھ سمجھ کے نہیں بلکہ خوش انتہا درجے کی خوش دلی کے ساتھ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے سر لے رہے ہیں، اپنا بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈال رہے. آپ اتنا بڑا، آپ کے اندر یہ ادا، یہ خوبی ہے. بھرے بازار میں ایک بڑھیا کو دیکھا کہ بوجھ اٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بوجھ اٹھ نہیں رہا اس سے، بڑی مشکل ہو رہی ہے. آپ آگے بڑھے اور اس کے بوجھ کو اپنے کاندھے پہ لیا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا. بطور احسان کے وہ بڑھیا کہتی ہے، اے نوجوان، تو بڑا بھلا آدمی لگتا ہے، ایک نصیحت میں تجھے کرتی ہوں. میں نے سنا کہ اس گاؤں کے اندر ایک آدمی آیا ہے، وہ بے دین ہے، بے دینی کو پھیلا رہا ہے، اس کا نام محمد ہے، نعوذ باللہ، اگر اس کی بات تم سنو تو دور ہٹ جانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے، میں وہی نوجوان ہوں. اسی وقت کلمہ اس نے پڑھ لیا. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، دوسروں کا بوجھ، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بڑھیا ہے، ایسے موقع ہمارے سامنے پیش آئیں، ایسی ضرورت ہمارے سامنے پیش آئے کہ ایک آدمی ضرورت مند ہے، اس کا بوجھ اس سے اٹھ نہیں رہا. بوجھ کی کئی قسمیں ہیں، ایک ہے واقعی فزیکل بوجھ، ایک ہے دماغی بوجھ، اٹھ نہیں رہا اس سے. ایک آدمی اس بوجھ کے اٹھانے کو عار محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، میں فلاں اور میں یہ بوجھ اٹھاؤں، میں فلاں میں یہ بوجھ اٹھاؤں. اس موقع پر وہ سوچ لے کہ یہ وہ کام ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے. ہم میں سے کون ہے جو ان کے قدم مبارک کی دھول تک بھی آئے؟ ہمارے نبی تھکے ہوئے انسانوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. اور اگر انسان آج مسلمان اس لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے کو اگر اپنی شرم محسوس کرے تو اس سے بڑی گری ہوئی بات کیا ہے؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کیا فرمایا؟ وَتُعِينُ عَلَى، جہاں کوئی مصیبت، جہاں کوئی حادثہ ہو، جہاں بھی کوئی قدرتی آفت ہو، وہاں آپ سہارا بن کے پہنچ جاتے. یہ آپ کی خوبی بیان کر رہی ہیں. کَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، یہ صفات نبوت سے پہلے آپ کی زندگی میں ہیں. یہ صفات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں وہ خوبیاں ہماری زندگی میں کتنے ہیں. میں اپنی جان، اپنے مال، اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد سے اللہ کے بندوں کی کتنی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کے بندوں پر کتنا شفقت کر رہا ہوں. آدمی جائزہ تو لے. کیا وہ ساری خوبیاں صرف کتابوں تک رہ گئی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، اور یہ وہیں تک بس نہیں ہوا، بلکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ صفات آپ کے صحابہ میں منتقل ہوئے، وہ خوبیاں اس امت میں منتقل ہوئی کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کا جذبہ، اور یہ وہ خوبی تھی جس سے لوگوں کے قلوب متوجہ ہو رہے تھے اسلام کی طرف. اسی لیے دوستو اسلام میں اللہ نے خدمت کا بڑا اونچا درجہ دیا. اسلام میں سب سے بڑا درجہ شہادت کا ہے, دوسرے نمبر کا خدمت کا ہے, بیچ میں کوئی اور نہیں ہے. ہاں سب سے اونچا درجہ شہادت کا ہے اور دوسرے نمبر پر خدمت کا ہے, کہ آدمی خادم بن کر رہے, میں اللہ کے دین کا خادم, اللہ کے بندوں کا خادم, اللہ کی مسجد کا خادم, اپنے گھر کا خادم, اللہ کے بند, اس میں کوئی کسی قسم کی تقسیم اور تفریق نہیں, اس میں کوئی کسی قسم کی تقسیم. پہچانا تھا ان لوگوں نے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, سبحان اللہ, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے, کہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن ادا کریں گے. اتنا اونچا مقام. کیا فرماتے تھے؟ جس طرح اللہ نے ہمارے مال کی زکات مقرر کی ہے, ہمارے جسموں کی بھی زکات ہے. مال اللہ کا دیا ہوا, اس میں زکات ہے نہیں ہے. جسی طرح جسم ہے, جسم اللہ کا دیا ہوا, جسم میں عافیت ہو, جسم میں صحت ہو, صبح اٹھے تو جسم صحیح سالم ہو, یہ سب سے بڑی دولت ہے. من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما لہ حیزت بحذافیرہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین باتیں کسی آدمی میں پائی جائیں وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے. من اصبح منکم آمنا فی سربہ, صبح ہوئی اس حال میں اٹھا کہ پورا جسم صحیح سالم ہے, اطمینان سے ہے. من اصبح منکم آمنا فی سربہ, آمنا فی سربہ, دشمنوں سے بالکل امن و امان, دشمنوں کے خوف سے بالکل اطمینان میں. ومعافا فی جسدہ, اور اس کا جسم عافیت میں ہے, ہاں حرکت میں, دل حرکت میں, دماغ سب صحیح چل رہا ہے. وعندہ قوت یومہ, اور اس کے پاس اس دن کا کھانا ہے, اس دن کی روزی ہے. آپ نے فرمایا دنیا کا بہت بڑا حصہ اس کو دے دیا گیا. یہ جسم کی زکات کیا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسم کی زکات اللہ کے بندوں کی خدمت ہے. اسی لیے جب آپ خلیفہ بنائے, خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جب آپ خلیفہ بنے, پورے اس جزیرۃ العرب کے, پورے مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین جب بنے, مدینے کی کچھ عورتیں آئیں اور آ کے کہنے لگی آپ تو خلیفہ بن گئے, ہماری بکریوں سے دودھ کون نکالے گا, ہماری بکریوں سے دودھ کون نکالے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تو بن گئے لیکن انہیں یقین تھا اس بات پر, ایمان تھا اس بات پر, یہ خدمت یہ ایسا عمل ہے جس سے میں اللہ کی محبوبیت تک پہنچتا ہوں, یہ خدمت ایسا عمل ہے جس سے میں اللہ کا تعلق حاصل کر سکتا ہوں. چنانچہ کیا فرمایا؟ نہیں نہیں, میرا خلیفہ بننا, میرا خلافت کی ذمہ داری لینا میری خدمت میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گا, اور واقعی کوئی تبدیلی نہیں لائے. اتنے بڑے عہدے میں رہتے ہوئے اللہ کے بندوں کی خدمت. مدینہ منورہ کے کنارے ایک بڑھیا رہا کرتی تھی, صبح سویرے اٹھ کے اس کے گھر چلے جاتے اور جا کر اس کے گھر کی صفائی کرتے, اس کے گھر میں پانی بھرتے اور اس کی ضرورتیں پوری کر کے فوراً مسجد میں نماز کے لیے فجر میں تشریف لاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, ہمیشہ ان کا جذبہ تھا ابو بکر سے آگے بڑھوں, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے پہنچتے اسے اور بڑھیا کے گھر میں خدمت کے لیے, اور دیکھتے بھی سارا گھر صاف اور پانی بھرا ہوا, ساری ضرورتیں. سوچا یہ کون ہے وہ شخص جو مجھ سے پہلے آ کے یہ ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. تہجد میں نکل کے ایک مرتبہ آئے اور چھپ کر دیکھا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیری رات میں آ رہے اور اس بڑھیا کے گھر اپنا کچرا, اس کا کچرا صاف کر کے, اس کی ضرورتیں پوری کر کے, اور وہ فجر سے پہلے ہی نکل رہے. کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں ابو بکر سے آگے کبھی بڑھ نہیں سکتا, کبھی ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکتا. پھر اس بڑھیا کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے یہ کون ہے وہ شخص تمہارے پاس جو آتا ہے, جانتی ہو تم اس کو؟ کہنے لگے بیٹا میں نہ میں کسی کو جانتی ہوں نہ مجھے کسی کا پتا ہے، ہاں وہ کوئی اندھیری رات میں آتا ہے، میرے گھر کا کچرا صاف کر دیتا ہے، میرے گھر کی ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، نام پوچھو تو بتاتا نہیں لیکن دل کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، دل گواہی دیتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، ایسا جذبہ خدمت کا کہ مقام کتنا اونچا، مقام کتنا اونچا اور خدمت کیوں، اس لیے کہ ہمارا مزاج کیا بنا کہ ہم جو ہے ہم خدمت سے ہم اپنے آپ کو بالکل الگ کر دیے۔ دوستو خدمت عبادت ہے، خدمت اللہ کے تعلق کا ذریعہ ہے، اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں کوئی کاموں کی تقسیم نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اسلام میں کاموں کی تقسیم بالکل نہیں ہے، یہ تقسیم جو ہے یہ صرف انتظام کے لیے ہے کہ بھئی یہ تقسیم کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بڑا کام ہے یا چھوٹا کام ہے، ممبر سے لے کر مسجد کے بیت الخلاء کے صاف کرنے تک تمام کام ایک ہے، اس کو لکھ کے رکھ لیں، ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینے سے لے کر مسجد کا بیت الخلاء صاف کرنا، وہاں سے لے کے یہاں تک تمام کام ایک درجے کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے یہاں یہ کام کیا تو وہاں وہ بھی کام کیا۔ حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین بن کر ممبر پر خطبہ بھی دے رہے ہیں اور اس بڑھیا کے گھر جا کر اس کا کچرا بھی صاف کر رہے ہیں، ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ ہماری ضرورت ہے دوستو، ہم خادم بن کر رہنا اس میں بڑی ہپا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم، خدمت ایک ایسا عمل ہے اللہ رب العزت لوگوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر دیکھیں، نبوت دیے جانے سے پہلے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کا راستہ منتخب کیا، 40 سال تک آپ کیا کر رہے تھے، اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے تھے، جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا اللہ اکبر، ہر ایک جس نے بھی سنا، ہاں دیکھیں جھوٹ آپ کو کسی نے جھوٹا کہا، ساحر کہا، لیکن آپ کی زندگی پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اسی لیے 4 بنیادی باتیں، ایک اللہ کی عبادت، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اطاعت، اور تیسری صحابہ سے محبت، اور چوتھی چیز اللہ کے بندوں کی خدمت۔ یہ جذبہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہو، اور خدمت کو اپنی ضرورت سمجھنا کہ یہ کیوں، دیکھیں خدمت جو ہے اس میں ہماری تربیت ہے، خدمت میں کیوں، جب ہم خدمت کریں گے تو اس سے ہماری تربیت، ہمارے اندر تواضع پیدا ہوگی، ہمارے اندر عاجزی پیدا ہوگی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کے موقعوں پر اپنے کو آگے رکھتے، سفر میں صحابہ کے ساتھ ہیں، ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، کھانے کی تیاری شروع ہوئی، کچھ دیر میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیوں کا گٹرا سر پہ اٹھائے لا رہے ہیں، ہر صحابی اپنے ذمے کچھ نہ کچھ کام لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں بازار سے چن کر لانے کا جو ہے ذمہ اپنے لیا۔ ہر صحابی کی زندگی دیکھیں، اسلاف کی زندگی دیکھیں، جتنے بڑے، میں ایک واقعہ عرض کروں، مفتی شفیع صاحب پاکستان کے مفتی اعظم گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، اتنا اونچا مقام، جنہوں نے تفسیر قرآن پاک کی لکھی، جنہوں نے فتاوے کی بڑی بڑی کتابیں جنہوں نے لکھی، کہتے ہیں ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے میں گھر سے نکلا اور میں دیکھتا ہوں کہ راستے میں ایک بڑھیا ہے جو پانی کا گھڑا لے کر چل رہی تھی، اور وہ گڑا بھی اتنا وزن تھا، اس کے بوجھ سے جو ہے نا وہ نیچے رکھ کے وہاں پڑی تھی۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور سوچا کہ بھائی اس کو اٹھا لوں اور اس کے گھر پہنچا دوں، چلو سنت ہے تو صحیح، چلو یہ سنت پورا کرنے کا تو موقع ملے گا، چنانچہ آپ نے اس گڑیا کے اس گڑ پانی کے گڑے کو اٹھا لیا اور اس کے گھر پہنچایا۔ تو حضرت کہتے ہیں جب میں اس کے گھر سے واپس چلنے لگا، اس بڑھیا نے ایسے دل سے دعائیں دینے لگی، میں سوچا کہ کتنا مفت کا سودا ہے، تھوڑی سی خدمت پر دل کی اتنی دعائیں مجھے مل رہی ہیں۔ حضرت کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کہ مرنے تک، حضرت کہہ رہے ہیں، مفتی تقی صاحب رحمت اللہ دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا موت تک یہ معمول رہا کہ وہ جو ہے نا پانی جو ہے لا کے دے دیں۔ پانی پہنچاتے تھے. یہ ہمارے اکابر کا یہ مزاج کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں مدینے کے راستوں میں, مدینے کی سڑکوں میں. کیوں بھائی؟ کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں, کسی کو کوئی حاجت تو نہیں. جو ایمان ہے اس بات پر کہ جو شخص کسی ایک مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے, ضرورت پوری کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کی 70 حاجتیں پوری کرتے ہیں. اس میں ادنا چھوٹی سی حاجت اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں, ایک صاحب مسجد میں آئے, بڑے غمگین, بڑے پریشان, چہرے سے پتا چل رہا بڑا پریشان آدمی ہے. پوچھا بھائی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے ہاں بڑا پریشان ہوں. کیا پریشانی ہے؟ میں کسی سے قرض لیا تھا, اب وہ آدمی جو ہے مجھے مانگ رہا ہے, میرے پاس کچھ ہے نہیں. حضرت نے فرمایا چلو میں ایک کام کروں, میں سفارش کر دیتا ہوں, کچھ مہلت تمہاری طرف سے اس سے لے لیتا ہوں. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں, اگر آپ اس میری سفارش کر دیں تو وہ مان لے گا. تو چنان سے جب وہ نکلنے لگے تو فوراً اس آدمی کو یاد آیا آپ تو اعتکاف میں ہیں, حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں. کہنے لگے نہیں نہیں, میں نے رسم اعتکاف میں ہوں ضرور, لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جیسے ہی اللہ کے نبی کا نام لیا آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مسلمان کی ایک حاجت پوری کرنا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. اور ایک دن کا اعتکاف کتنی بڑی بات ہے, ایک دن کا اعتکاف آسمان اور زمین 3 خندقیں اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں, اور ایک خندق آسمان اور زمین کی اتنی چوڑائی کے برابر. یہ ہمارا مزاج بنایا گیا کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت میں رہیں, سوچتے رہیں کہ اللہ کے بندوں کی کیا ضرورت ہے, مسجد کی کیا ضرورت ہے, دینی اداروں کی کیا ضرورت ہے, فلان. یعنی ہمارا مزاج یہ بنے کہ میں کس طرح اپنی صلاحیت سے میں اللہ کے بندوں کے کام آؤں. اللہ کی صلاحیت اللہ کی دی ہوئی ہے. قرآن پاک کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ ہم سب کو طبیعت کی بخالت سے بچائے. ایک ہے مال کی بخالت کہ آدمی کے پاس مال ہو, آدمی مال لگانے میں بخیل کرے. ایک ہے طبیعت کی بخالت, جب آدمی میں طبیعت میں بخالت آ جاتی ہے آدمی نہ کسی کو دیکھ کے مسکراتا ہے, نہ آدمی اپنی صلاحیتوں سے امت کو فائدہ پہنچاتا ہے, نہ آدمی اپنی استعداد سے انسانیت کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ طبیعت کی بخالت ہے. مسلمان کون ہے؟ سوچتا رہتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں, ان کا یہ جملہ میں نقل کر کے اپنی بات ختم کروں. فرماتے تھے, اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے دیکھو میں تمہیں ایک بہت بڑی اونچی چیز بتلاتا ہوں. کہتے تھے بہت بڑا عہدہ ہے, بہت اونچا عہدہ ہے, یہ ایسا عہدہ ہے کہ اس پہ نہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے, اس پر نہ کوئی حسد کرے گا, اس میں نہ کوئی کسی کی عزت اچھالے گا, نہ کوئی حسد, نہ کوئی مقابلے پہ آئے, نہ کوئی کچھ نہیں. لیکن عہدہ تو بڑا ہے. دنیا میں عہدے جو بڑے ہوتے ہیں اس میں حسد بھی ہوتا ہے, مقابل پہ آدمی بھی ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا. لیکن فرمایا ایک ایسا عہدہ, کون سا عہدہ؟ وہ ہے خدمت کا عہدہ. اللہ کے بندوں کے خادم بن کر رہو, یہ ایسا عہدہ ہے, ایسا عہدہ ہے, اس میں نہ کوئی حسد کرے گا, اس میں نہ کوئی تم سے مقابلہ کرے گا, یہ ایسا عہدہ ہے کہ اللہ کے محبوب اور اس کے پیارے بن جاؤ گے. دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں, جتنے فساد ہیں, سب مخدوم بننے پر ہیں کہ لوگ میری خدمت کریں. تبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایسا مزاج بنایا تھا کہ اللہ اکبر, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نسأل شیئا. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کیے تھے اس بات پر کہ ہم کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے. اور یہ مزاج ایسا بنا کہ سواری سے ان کے کسی صحابی کے کوڑا گر گیا, وہ خود اترے اور اس کو اٹھایا. اس نے کہا میں اٹھا کے دوں؟ نہیں, ہم کسی سے خدمت نہیں لیں گے. اللہ جذبہ, ہم دوسروں کی خدمت کریں گے. دوستو یہ مزاج جب ہمارا بنے گا, پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ایسی محبت و الفت ڈالیں گے اور بہت بڑی خیریں اللہ تعالی ماحول اور معاشرے میں پھیلائیں گے، بہت بڑی خیریں وجود میں آئیں گی. اسی لیے آدمی، لیکن جتنا اونچا عمل ہے شیطان اتنا ہی اس کا اتنا بڑا دشمن ہے. چھوٹی چھوٹی چالیں، چھوٹے چھوٹے مکر و فریب لا کر اس بڑی بڑی خدمتوں سے محروم کر دیتا ہے. اس نے مجھے ایسا کہا، آدمی دور ہو گیا. اس نے مجھے ایسا کہا، آدمی دور ہو گیا. محروم خود آدمی ہو رہا ہے. کتنی بڑی اللہ سے محبت دلانے والی، اللہ کا تعلق دلانے والی، اللہ کے لوگوں میں محبوبیت پیدا کرنے والی یہ چیز، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قیمتی سنت کہ میں اللہ کے بندوں کا خادم بن کر رہا ہوں. اسی لیے آدمی نیت پختی کرے، میں اللہ کے لیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں، اللہ کے لیے میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ میں شکریہ چاہتا ہوں، نہ میں اس دنیا میں بدلہ چاہتا ہوں، میں تو اللہ سے لوں گا. میں خدمت اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. بدلہ کس سے لوں؟ اللہ سے مانگوں گا. جب یہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو آدمی خدمت کے راستے میں کسی کو سننے کو ملے برداشت کر لیتا ہے، سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ خوبی، یہ صفت ہمارے اندر پیدا فرمائے. دوستو، یہ خوبی امت مسلمہ میں جب تک تھی، اللہ اکبر، غیر محبتیں اور تعلق قائم کر رہے تھے. جب یہ خوبی، یہ صفت اس امت سے نکل گئی، اور خدمت کو محدود بھی نہیں کرنا ہے، خدمت پوری. ہاں، حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں اپنے ملفوظات میں، کہتے تھے کہ میں کم از کم ہفتے میں ایک دن، کم از کم ہفتے میں ایک دن اپنے گھر سے اس جذبے سے نکلو کہ آج میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا. اس میں نہ مسلمان غیر مسلم، دیکھیں یہ قومی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے. یہ قومی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے. مسلمان کے حقوق نہیں، انسانی حقوق ہیں، اور یہ وہ حقوق ہیں جو ہم بھلا دیے ہیں. جب تک اس سبق کو ہم یاد رکھ رہے تھے، اس کے اثرات ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھ رہے تھے، تاریخ بھری پڑی ہے. اس سبق کو ہم نے جب سب بھلا دیا، اس کے نقصان ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک جذبہ ہو، ایک اندر سے طلب ہو کہ ہم خدمت، اپنے گھر کی خدمت، اپنے ساتھیوں کی خدمت، اپنے مسجد کی خدمت، اپنے کمیونٹی والوں کی خدمت، ہاں، اور اس خدمت میں کسی کی کوئی فرق تفریق نہیں، کسی کا امتیاز نہیں، بس اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس پر مجھے اجر اللہ سے لینا ہے. یہ میرے حبیب کی سنت ہے، یہ میرے صحابہ کی سنت ہے. اتنے بڑے مقام میں رہ کر وہ اپنے کو نیچے لا کر اللہ کے بندوں میں ایسے خادم بن کر رہے، مجھے بھی ایسی رائے کر رہے ہیں. اس میں بڑی حفاظت ہے، بڑی عافیت ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ خوبی ہمارے دل میں پیدا فرمائے. ماشاء اللہ، الحمد للہ، یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس کی ایک جھلک ہمارے اس مسجد میں بھی نظر آتی ہے. ماشاءاللہ، بہت سے ساتھیوں نے رمضان المبارک میں بہت خدمت کی، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے. افطار کے موقع پر، تراویح کے موقع پر، اور مختلف نمازوں کے موقع پر، مختلف جو ہے ضرورتوں کے موقع پر، مختلف لائن سے خدمت کی. خدمت کیا ہے؟ مال سے بھی خدمت ہوتی ہے، صلاحیت سے خدمت ہوتی ہے، وقت سے خدمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. یہ خدمت مدینے والے انصار کی ایک صفت ہے. میں ایک واقعہ بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے والے آئے، اور آ کر کہنے، ایک سوچ کر آئے کہ پانی کا ایک کنواں ہے، ایک پانی کا، اور وہ بھی بڑا بہت تنگ ہے، اس میں سب کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں. اور عجیب اتفاق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے انصار، جو انصار کسے کہتے ہیں؟ خدمت کرنے والے. آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا، بھائی مانگو جو مانگنا ہے، مانگو جو مانگنا ہے، آج جو تم مانگو گے میں اللہ سے مانگ کر میں تمہیں دلاؤں گا. انصار آئے تھے پانی کا مسئلہ لے کر، بھول گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر بھول گئے، اور آپس میں مشورہ کرنے لگے پانی کا کیا سوچیں، کیا مانگیں، اپنی مغفرت کروا لو. اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مانگ کر اللہ سے دے دیں گے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے ہماری مغفرت آپ طے کرا دیجیے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اغفر للانصار، ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولجيران الأنصار. اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، انصار کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، انصار کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما. مفسرین محدثین لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، یہ جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ ان کی صفت خدمت پر دی ہے. قیامت تک جو امتی اپنے کو اپنے میں خدمت کا مزاج پیدا کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس کے حق میں دی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ جذبہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ کے دین کا خادم بن کر، اللہ کے بندوں کا خادم بن کر ہم رہیں، ہم اسی جذبے کے ساتھ رہیں، اسی جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں، کبھی مخدوم نہ بنے، کبھی بڑا نہ بنے. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں جھگڑے ہیں، جس میں فساد ہیں، جس میں بگاڑ ہیں. گھر میں بڑا بنے فتنہ، کمیونٹی میں بڑا بنے فتنہ. دیکھیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ امن کا کلمہ ہے. یہ کلمہ کون سا ہے؟ امن کا کلمہ. کیا مطلب اس کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ بڑا ہے. گھر میں بھی کہو اللہ بڑا، مسجد میں بھی کہو اللہ بڑا، بازار میں کہو اللہ بڑا، سارا امن آئے گا، فتنہ ختم. اگر کوئی کہے میں بڑا تو یہ کلمہ فساد کا ہے، کلمہ فساد کا. ہمیں تو امن والا کلمہ دیا، ہمیں تو امن والا کلمہ. اس کلمے سے گھر میں امن، دوستوں میں امن، مسجدوں میں امن. اس کلمے سے اگر ایک آدمی کلمہ امن کو چھوڑ دے اور کلمہ فساد ذہن میں لائے، کلمہ فساد مزاج اور طبیعت میں لائے، تو پھر فتنہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر اس خوبی کو پیدا فرمائے. اللہ تعالی جو حضرات خدمت کر رہے ہیں اللہ انہیں خوب خدمت کی اور توفیق نصیب فرمائے اور آگے بڑھائے. اللہ دیکھیں مسجد کی خدمت، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ، حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ پہلی مرتبہ چراغ جلائے مسجد میں، اتنا آپ کا چہرہ کھل اٹھا، فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمیم سے شادی کرا دیتا. اتنا خوش ہو گئے، اگر میری کوئی بیٹی اس وقت ہوتی، دونوں بیٹیاں نکاح میں ہو چلی گئی تھی، میں اسی وقت ایک صحابی کھڑے تھے، اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی پیش کر دوں. مسجد کی خدمت اتنی اونچی بات ہے، اس کو آدمی اپنی سعادت سمجھے، اپنی نعمت سمجھے. اس دین کی خدمت، مسجد کی خدمت، اس کی نسلوں میں اللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے دوستوں، انشاءاللہ نسلوں میں اس کی برکتیں اللہ دکھائیں گے. ہم اس مسجد میں جڑ کر رہنا، رمضان چلا گیا ہم بھی نہیں، مسجد سے جڑ کر رہنا، مسجد کے کیا تقاضے، کیا ضرورتیں، اور مسجد کے اعمال میں ہم اپنا حصہ. یہ نہیں کہ مسجد میں تفسیر ہو رہی ہے لیکن میں اس میں شریک ہوں، مسجد میں بچوں کی کلاس ہو رہی ہے کیا میرے بچے اس میں شریک ہیں، مسجد میں فلاں عمل ہو رہا ہے. ایک ہے عمل کا ہونا، ایک ہے اس عمل میں میرا شریک ہونا، ایک ہے اس عمل میں میرا شریک ہونا. یہ ہے اصل خدمت. کیا ہے اصل خدمت؟ یہ ہے کہ اس عمل میں میں اپنا حصہ ڈالوں، اس عمل میں حصہ. ہاں، اسی لیے نصرت کے معنی کیا ہیں؟ نصرت کے معنی، عجیب بات ہے، نصرت ہم جو ہے نا نصرت اور فتح کے معنی ملکوں کے فتح ہونے کے سمجھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی اللہ کی مدد اور فتح. کون سا ملک فتح ہوا جب یہ سورت نازل ہوئی؟ کوئی ملک فتح نہیں ہوا جب یہ سورت نازل ہوئی. اصل نصرت کیا ہے؟ اللہ سمجھا رہے. اصل فتح کیا ہے؟ مسلمانوں کے ذہن میں یہ سمجھنا ہے، اصل فتح، اصل کامیابی ملکوں کا فتح ہونا یہ نہیں ہے. اصل فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تفسیر ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ دیکھیں گے فتح کو، آپ دیکھیں گے کامیابی کو، کہ لوگ اسلام میں آئیں. آپ ہاں خدمت کے راستے سے اللہ کی مددیں آئیں گی، اور مددیں ہم دیکھیں گے کہ مسجدوں میں آبادی آئے گی، مسجدوں میں لوگ آئیں گے، نماز پڑھیں گے، دین سیکھیں گے، اسلام لے آئیں گے. یہ اصل کامیابی. اسی لیے صحابہ کہتے تھے ملکوں کے فتح ہونے پر ہم تکبیر نہیں کہتے تھے، کسی آدمی کے مسلمان ہونے پر ہم ایسی تکبیر کہتے تھے کہ کئی میل دور تک وہ تکبیر کی آوازیں پہنچتی تھیں. ایک آدمی کا، ایک حیات الصحابہ میں قول ہے، ایک آدمی کا مسلمان ہونا ہمارے نزدیک دنیا کے کئی ملکوں کے فتح ہونے سے زیادہ بہتر تھا. فتح، نصرت، مسلمان کا ذہن اور ہے. یہ نہیں ہے کہ زمین ہی مل جائے، یہ نہیں کہ جو ہے کوئی حکومت مل جائے، یہ ذہن نہیں ہے. اصل فتح، اصل کامیابی کہ لوگوں کے دل اسلام کی طرف آئیں، لوگوں کے دل اعمال کی طرف آئیں، یہ اصل ہے. اور اس کا سب سے بڑا بنیادی حصہ خدمت ہے. ہم اس پر جڑے رہیں، جمے رہیں، پھر دیکھیں اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو اور ہمارے ذریعے سے غیر ہمارے بھائیوں کو اللہ اسلام میں لائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدك ورسولك، وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا حل المشكلات، يا دافع البليات، يا ارحم الراحمين، يا امان الخائفين. اے اللہ ہمارے اس پورے مجمع کو قبول فرما لے. اے اللہ آپ کے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں آپ کے دین کا، آپ کے اللہ بندوں کا خادم بن کر رہیں. اے اللہ خدمت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ اپنے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو قبول فرما لے. یا اللہ تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ یہ وہ کام ہے جو تو بڑے بڑے تیرے محبوب اور مخصوص بندوں سے لیا کرتا ہے. اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جسے ہم تیرے دربار میں پیش کر سکیں. اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اے اللہ قبول فرما لے، محروم نہ فرما. یا اللہ ہماری اے اللہ پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر اے اللہ ہم سے کام لے لے. یا اللہ ہر قسم کی محرومی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے. یا اللہ نفس و شیطان اور ماحول لگے ہوئے ہیں، مختلف طریقوں سے بہکاتے رہتے ہیں، یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما. اے اللہ ہماری نسلوں میں دین زندہ فرما، خیر کی راہیں کشادہ فرما. اے اللہ عافیت کی راہیں کشادہ فرما. یا اللہ گمراہی کے، اے اللہ ضلالت کے دروازوں کو بند فرما. اے اللہ ہدایت کے، اے اللہ دروازوں کو کشادہ فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما. ہماری ضرورتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما. اے اللہ ہماری حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما. یا اللہ تیرا کلام، اے اللہ ہم نے سنا، یا اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ جو آپ ہم سے چاہ رہے ہیں، جو زندگی آپ چاہ رہے ہیں، جو مزاج آپ ہم سے چاہ رہے ہیں، اے اللہ وہ ہمارے اندر وہ پیدا فرما، آپ ہی کے کرم سے ہوگا. اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، محروم نہ فرما. یا اللہ ہماری دعا اپنے فضل سے قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.